لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. حضرت داران امام حسین ماہ محرم ایک اور دفعہ ہماری زندگی میں آیا ہے. اس کے لیے ہم پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں. پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس سال پھر عزاداران امام حسین بن سکیں اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروج و شریف کو ان کے جد کا پرسہ دے سکیں. یقیناً یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ ان سے پوچھیں کہ جو لوگ عزاداری نہیں کر سکتے، جو لوگ امام حسین پر گریہ کرنا چاہتے ہیں مگر مجلس برپا نہیں کر سکتے، یہ نعمت ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جو اس دنیا میں بھی ہمیں سعادت پہ پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی یہی ہمیں کمال تک لے کے جائے گی. اس چیز کو شاید، کیونکہ جو لوگ ہر دفعہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس کا احساس نہیں ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ عزاداری نہیں کر سکتے. میں ایسے ملکوں سے ہو کر آیا ہوں کہ جہاں پر صحیح طرح نام بھی نہیں انسان لے سکتا، وہاں انسان کو نعمت کا احساس ہوتا ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم جتنا وقت گزر جاتا ہے اور گزرتا جا رہا ہے، اس کی تپش، اس کی حدت ہمارے دل کے اندر بھڑکتی جا رہی ہے. یہ ایسا عشق ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. نسل در نسل جو ہے اور قومیں جو ہیں وہ اس عشق میں آتی چلی جا رہی ہیں. آپ کے سامنے اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کربلا کے اندر برپا کیا جاتا ہے، ایک زندہ مثال ہے کہ ہر روز ہر سال وہاں پر تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کون ہے کہ سب اس کے دیوانے ہیں؟ یہ دنیا پریشان ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کام کیا، یہ کیسا کام کیا ہے، یہ حسین کون ہے کہ جس کے لیے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سردی ہے کہ گرمی ہے، بچے ہیں کہ بوڑھے ہیں، خاتون ہے کہ مرد ہے. یہ ہر سال بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی شرط کے امام حسین کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. آج محرم پوری دنیا کے اندر، شاید بعض جگہوں پر کل پہلی مجلس ہو، لیکن آج آپ دیکھ لیں، خاص طور پہ جو لوگ جوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، کس طرح اس ٹائم پورا سوشل میڈیا بلیک ہو چکا ہے. ہر جگہ صرف حسین نظر آ رہا ہے. یہ کمال ہے عزیزان محترم، یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے. فرش عزا بچتی ہے، آپ اس پر آتے ہیں، امام حسین کا نام آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. کیا میں اور آپ پورے سال کوئی بہت تقوی اختیار کرتے ہیں، بہت تسبیحاں پڑھتے ہیں؟ نہیں. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج جیسے ہی فرش عزا بچتی ہے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یہ امام حسین کی قربانی کا کمال ہے. تو بہرحال ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ، بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کا بھی کہ جنہوں نے یہ موقع دیا. اور اصل تو امام حسین علیہ السلام کی نوکری ہے، ان کی اجازت نہیں ہو تو انسان یہ نوکری ادا نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کرے کہ ہم اس نوکری میں بہترین طریقے سے اپنا حصہ ادا کر سکیں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور شاید نہ ہو پائے, لیکن جو ہے ہمیں کرنا ہے. موضوع ہمارا کربلا جو ہے وہ راہ ہدایت ہے, کوشش کریں گے اسی پیراہے میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے, اور پوری کوشش کریں گے کہ اردو بہت سخت استعمال نہ کی جائے, تو جوان جو ہیں وہ شکوہ نہ کریں گے قبلہ جو ہے وہ بہت اردو, ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم سے تو سینئر ہی ہیں بردر, جو انگلش میں سپیچ کریں گے انشاءاللہ وہ بہتر طریقے سے جوانوں کو کنڈکٹ کریں گے. لیکن بہرحال بزرگوں کے لیے اردو بھی ضروری ہے, اور اردو ویسے بھی بہت ضروری ہے, ہمیں بھولنی نہیں چاہیے, کیونکہ ہر زبان کی اپنی ایک چاشنی ہے, اپنا اس زبان کا اثر ہے, اور ہمیں اس زبان کو قائم رکھنا ہے, کیونکہ ہمیں ہر زبان میں عزاداری کرنی ہے, ہر زبان میں اس پیغام کو پوری دنیا تک دینا ہے. اس کے لیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں جو کچھ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد والے محمد. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, آپ کی بہت سنی ہوئی آیت ہے, کوئی بہت ایسی ایکسٹرا نہیں ایسی آیت نہیں لایا کہ جس آپ بولیں کہ ہم نے قرآن میں نہیں دیکھا, ایسی آیت ہے کہ ہم لوگ اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور شہداء کے لیے. تو پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم گمان نہ کرو, یعنی گمان جو ہے وہ ذرا اردو کا لفظ ہے, سو ہو سکتا ہے جوانوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو, یعنی تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں. گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان, شک, یقین, یہ کچھ ٹائپس ہیں, یعنی پروبیبلٹی جسے آپ کہہ لیں گے, اس طرح آپ ڈیوائڈ کر لیں. شک جو ہوتا ہے انسان 50-50 رہتا ہے کہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے. یقین یعنی انسان 100% ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے. گمان یعنی اس سے شک سے نیچے ہوتا ہے, یعنی 25 ہے, 30 ہے, اس طرح. یعنی تم بالکل گمان نہ کرو, یعنی ذرا سی بھی پرسنٹیج تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں آئے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے بل آئے بل مردہ ہے. نہیں, جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ کبھی بھی مردہ نہیں ہو سکتا, بل احیاءن عند ربہم, بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے نزدیک, اور یرزقون, اور وہ رزق پا رہا ہے. یعنی صرف ایسا زندہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ زندہ ہیں, ظاہراً زندہ ہیں, ہم اصل میں زندہ نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انسان لوگوں کے لیے کہ لوگ مردہ ہیں, جب مریں گے تب زندہ ہوں گے. یعنی ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, ہم زندہ نہیں ہیں. اصل زندہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ زندہ ہے. اب اللہ کی راہ میں کون مارا گیا جو ہے, پھر ایک الگ بحث ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے, کیونکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم کربلا سے یہ دیکھیں کہ کربلا ہمیں ہدایت کیسے دیتی ہے. تو پہلے ہم وہ راستہ تو دیکھیں کربلا کا, آیا کربلا کا راستہ صحیح راستہ ہے کہ نہیں ہے, آیا کربلا جو ہمیں وہ آغا ہمیں اپنے کمال تک پہنچائے گی یا نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم قرآن کا سہارا لیں کہ یہ امام حسین کا راستہ کون سا راستہ تھا, اور یہی ہے کہ پروردگار نے واضح قرآن کی آیتوں میں کہہ دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, سبیل یعنی راستے کو کہتے ہیں, یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ زندہ ہے. اب جو اللہ کی راہ میں مارا جائے, اور سب سے بڑا خطاب, سب سے بڑا لقب کس کو ملا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے؟ اللہ کی راہ میں مارا کون جاتا ہے؟ شہید, جس کو ہم کہتے ہیں شہید فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے. سید الشہداء کون ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی ان آیتوں کا جو اتم یعنی جو کمال مصداق ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. یعنی آپ یہ گمان نہ کریں کہ آپ کسی ایسی محفل میں آئے ہیں کہ جو سالانہ ہے اور ہم سنیں گے, اور نہیں, اس کا عرفانی پروسپیکٹس سمجھنے کی کوشش کریں. امام حسین نے 61 ہجری میں ایک ایسا کام کیا کہ جو آنے والی تاریخ کے لیے ہر شخص جب بھی اس کربلا کے دائرے کے اندر آئے گا تو زندہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے وہاں پہ ظاہراً تو قربانی دی, لیکن تا قیامت ایسا زندہ کر دیا کہ اب جو اس راستے پر مرے گا وہ بھی زندہ ہے, جو اس کا ذکر کرے گا وہ بھی زندہ ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ مثلا آپ ایک ظاہراً ڈیوٹی کرنے آئے ہیں, نہیں, جو بھی آئے گا, جو بھی ذکر کرے گا، مگر اگر میں یوں کہوں تو کم نہیں ہوگا کہ ہم پورے سال شاید مردہ رہتے ہیں، جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے یا جیسے ہی ذکر حسین آتا ہے ہم زندہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو یہ فرش عذاب بچھاتے ہیں یہ ملائکہ کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. عزیزان محترم، یہ ہلکی بات نہیں ہے، اس کو سمجھیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. حسین کا ذکر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا، آپ کے سامنے ہے. کتنے لوگ امام حسین کے پاس آ سکے، کتنے لوگ، تاریخ مثال دیتی ہے، خلفاء نے پابندیاں لگا دی زیارت پر کوئی نہیں جائے گا، مگر جانے والے گئے، ہاتھ کٹوانے پڑے گئے، بدن مال دینا پڑا گئے، عزتیں لٹوانی پڑی گئے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ جب کربلا میں جائیں گے تو ہمیشہ زندہ ہو جائیں گے. اور آج بھی آپ کے سامنے زندہ ہیں. جس نے اپنی جان کو کربلا کی راستے میں دیا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تو آج ہمیں ضرورت ہے زندہ رہنے کی. یہ نہ سمجھے ہم کبھی گمان ہو ہمیں کہ ہم عزاداری نہیں کریں گے تو شاید خدا نہ خواستہ عزاداری ختم ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس کے حرم کے اطراف گرد و غبار کی حالت میں 4,000 ملائکہ کرتے ہوں، جس کی زیارت کے لیے 70,000 ملائکہ اترتے ہوں اور 70,000 ملائکہ انتظار کر رہے ہوں، اور جو 61 ہجری سے لے کر ایک گروہ آیا ہے 70,000 کا، دوبارہ اسے موقع نہیں ملا ہے، اتنی صف تلانی ہے. عزیزان محترم، امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. امام حسین کو صرف اس طرح نہیں جب ہم آئے ہیں گریہ کریں گے، ذکر کریں گے، مجلس کریں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، خاتم الانبیاء، یہ بچہ؟ کہا یہ حسین ہے. کہا جتنی حسین کی دنیا کے اندر ہے اس سے زیادہ عرش پر حسین ہے. اور پھر وہ حدیث تلاوت، ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ. یعنی امام حسین صرف بشریت کی بقا کے لیے نہیں ہے، عرش والوں کی بقا کے لیے حسین کو خلق کیا گیا ہے. ایسا حسین ہے. آج پوری دنیا کے اندر اگر حق کا پیغام ہے تو مجھے آپ بتا دیں، کوئی اور ممبر ہے دنیا میں جو حق کی گفتگو کرتا ہو؟ کمال کس کا ہے؟ میرا کمال ہے؟ آپ کا کمال ہے؟ نہیں عزیزان محترم، حسین کا کمال ہے. حسین نے اپنے آپ کو اس راستے پر، نہ صرف اپنے آپ کو، اپنے پورے خاندان کو دے دیا اور اس راستے کو اتنا پاک اور معطر بنا دیا کہ آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے حسین، کروڑوں دلوں کی دھڑکن. تو یہ راستہ، کربلا کا راستہ، صحیح ہدایت کا راستہ انشاءاللہ آج، کیونکہ گفتگو بہت پیک کرنی ہے، وقت ہم آلریڈی دیر سے، انشاءاللہ مفصل گفتگو ہدایت کے عنوان سے جاری رہے گی. بہرحال جو بھی ہمارا مقصد ہے، ہدف ہے، ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم مجلس کے اندر آتے ہیں تو مجلس کے آداب کا تقاضا رکھیں، مسجد کے اندر آئیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کریں، بدنی طور پر پاک صاف رہیں، وضو کی حالت میں آئیں، عبادت کی، آپ عبادت کرنے آ رہے ہیں. آپ کی مجالس کے اندر اگر خدا قبول کرے تو وقت کا امام آتا ہے. آپ کی مجالس کے اندر اگر آپ کی اخلاص قبول ہو تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا آتی ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. تو یہ بہت پاک مجالس ہیں. اپنے آپ کو پاک صاف کر کر آئیں، ذہن کو تیار کر کر آئیں، اور پوری کوشش کریں کہ جب آئے ہیں اور جب واپس جائیں تو آنے اور جانے میں فرق ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دانشگاہ، ایک یونیورسٹی ہے. یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جو ہر سال 2 months کا سیمسٹر دیتی ہے آپ کو. اس 2 months کے سیمسٹر میں دنیا جہان کی یونیورسٹی میں، جہاں بھی آپ پڑھتے ہو، یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، آپ دیکھیں کہ چاہے انسان کورس کرتا ہو، ایک سیمسٹر کا، 2 semesters کا، ایک ڈپلوما ہے یا کورس ہے، جو بھی کورس کرتا ہے انسان، اس کی جتنی بھی ڈیوریشن ہو، جب آدمی انٹر ہوتا ہے اور جب اس میں سے ایگزٹ کرتا ہے سیمسٹر سے، تو اس کی کوالیفیکیشن بڑھ جاتی ہے، اس کی نالج بڑھ جاتی ہے، اس کی معرفت بڑھ جاتی ہے، اس کو ایک ڈگری ملتی ہے. مگر یہ کیسے ممکن نہیں کہ جب ہم اتنی بڑی یونیورسٹی میں داخل تو ہوں مگر جب واپس نکلیں تو خالی ہوں؟ اصل میں اس میں پھر قصور کس کا ہے؟ کیا یونیورسٹی میں پرابلم ہے خدا نخواستہ؟ نہیں عزیزان محترم، ہماری ظرفیت نہیں، ہم ظرفیت نہیں لے کے آتے. بچے سارے کلاس میں جاتے ہیں, سارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, مگر رزلٹ میں جو رزلٹ کارڈ ملتا ہے وہ سب کو ایک جیسا نہیں ملتا. جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے. یعنی آپ اپنی روحانی کیفیت کو تبدیل کریں. عراق کی جنگ ہے, 8 سال آپ کو پتا ہے کہ رہی ہے. انقلاب کے بعد ظاہر ایران کے پاس کچھ نہیں تھا اتنا زیادہ. تو ایک اسکول کا ٹیچر اپنے بک میں اس واقعے کو کوٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں جب جنگ شروع ہوئی تو میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا, تو اسکول کے اندر بہت سارے جو بچے تھے وہ جنگ میں چلے گئے تھے, کیونکہ نسلیں کم ہو گئی تھیں, تو 13 سال 12 سال 16 سال کے بچے. تو ایک بچہ اسکول میں جو تھا وہ بہت پاک صاف تھا, بہت عبادت گزار تھا. تو ایک دن وہ کہتا ہے ہم پکنک پہ گئے تو اس بچے کو باقی لڑکے گھیر کے کھڑے ہوئے تھے, تو اس سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنے پرہیزگار جو بنتے ہو تو تم جنگ پہ کیوں نہیں چلے جاتے. تو استاد نے کہا کہ میں سننا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ کیا کہے گا. تو کہتے ہیں میں نے سنا, بچے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسکول میرا ختم ہونے والا ہے, میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں اور ٹاپ یونیورسٹی ہو, اور پھر اس کا پہلا سیمسٹر پڑھوں اور پھر ٹاپ اسٹوڈنٹ بنوں اور پھر اس کے بعد چھوڑ کر جنگ میں جاؤں. تو کہا کہ کیوں, تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو کوئی یہ بولے کہ امام خمینی کے ساتھ پڑھے لکھے بچے نہیں تھے. وقت گزر گیا, یہ ٹیچر خود ایک بریگیڈ یعنی ایک کمپنی کا ہیڈ بن گیا, اور وہ کہتا ہے کہ میں نہر آروند, ایک نہر ہے جو بصرہ اور ایران کے درمیان میں ہے, تو وہاں پر وہ ڈائیورس جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جاتے تھے. تو کہتا ہے میں ڈائیورس کی جو صف ہے, جو لین ہے, اس کو میں سیدھا کر رہا تھا, تو اچانک سے میں نے دیکھا وہ جو ڈائیورس کے کپڑے پہن کے کھڑے ہوئے تھے تو اس میں مجھے وہ لڑکا نظر آیا. اس کا نام بہروز تھا, میں پہچان گیا. میں نے اس سے پوچھا بہروز, تو اس نے مجھے بتایا میں فلانی یونیورسٹی گیا, میں نے وہاں یہ کیا, مگر اب میں, تو کہتا میں بہت خوش ہوا. اور اس کے بعد ایک آپریشن سٹارٹ کرنا تھا کہ مائنس ڈپلائٹ ہوئی تھی, وہ ہٹانی تاکہ کشتیاں جا سکیں. تو کہتا سب نے ڈائیو ماری, سب چلے گئے, ایک مائن پھٹ گئی تو جو ٹیچر تھا اس کا یہاں پر اسکارف بھی آ گیا اور وہ کوما میں چلا گیا. جب وہ ہاسپٹل سے باہر نکلا 2 مہینے بعد واپس ہوش میں آیا, تو اس نے باہر نکلتے ہی دیکھا کہ ایک پینافلیکس ایک پوسٹر لگا ہوا ہے اور جس پہ اس لڑکے کی تصویر تھی, وہ شہید ہو چکا تھا اس آپریشن میں. کہتا میں ان کے گھر گیا اور ان سے تعزیت کی, افسوس کیا, مبارکباد دی, تو انہوں نے بڑا گریا کیا اور مجھے ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت آموز ہے, یعنی ہم اس سے بہت اچھا لیسن لے سکتے ہیں. کیا واقعہ تھا؟ کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی پھپھو امریکہ سے آئی اور کہا کہ آپ کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ تھا, اگر امریکہ میں ہوتا تو پی ایچ ڈی سائنٹسٹ ڈاکٹر بن جاتا, آپ نے خامخواہ امام خمینی کہنے پر اپنے بچے کو مار دیا. کہتے ہم کیا کہہ سکتے تھے, ہمارے ہاتھ خالی تھے, چپ کر گئے, چلے گئے. دوسرے دن صبح فجر میں وہ خاتون روتی ہوئی واپس آئی, کہا میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتا ہے جب میں یہاں سے واپس گئی تو میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا. بہروز نے ایک گاؤن پہنا ہوا تھا جو یونیورسٹی کے گریجویٹ پہنے ہوتے ہیں, اور وہ آسمانوں پہ پرواز کر رہا تھا. اچانک سے اس نے اس گاؤن کو ہٹایا تو اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. عزیزان محترم, اصل ڈگری امام حسین نے دینی ہے. اگر میرا مولا راضی ہو گیا ہمارے زندگی کے ہر فیل سے تو وہ کامیابی ہے, ورنہ دنیا کے ان کاغذوں کو لے کے ہم کہاں جائیں گے, کہاں تک جائیں گے؟ رزق ان کے پاس ہے, آخرت ان کے پاس ہے, قبر ان کے پاس ہے, ہر چیز ان کے پاس ہے. تو اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ ہمارا مولا ہمیں ایکسیپٹ کرے, قبول کرے, کیونکہ ہم نے راہ کربلا سے ہوتے ہوئے ظہور تک جانا ہے. یہ ایک ایسا ٹنل ہے, یہ واحد ٹنل ہے اس تاریخ کا جو کہ ہمیں ظہور تک لے کے جائے گا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. عزیزان محترم, دنیا پوری کوشش کر رہی ہے اس ٹائم کہ کسی طریقے سے ورلڈ پیس قائم ہو جائے, کوئی ایک حکومت بن جائے, کوئی ایک اکنامیکل سسٹم بن جائے, کوئی ایک سوشل سسٹم بن جائے, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی آپشن, اونلی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل اللہ. لیکن کیسے پہنچے ہیں, کیسے پہنچے ہیں؟ آپ مثال کے طور پر کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ ہیں, اس کی ریکروٹمنٹ ہے, اس کی کرائٹیریا ہے. अगर आप यहाँ पे देखें कोई बहुत बड़ी कंपनी भी है, या आज मैं देख रहा था कुछ बहुत बड़े बड़े स्कूल्स थे जो सिर्फ नवाबों के बच्चे पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया है, अगर क्राइटेरिया नहीं है तो यू कांट हैव एडमिशन। एक छोटी सी और दुनिया में कितने बड़ा होगा, लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत कायम होनी है, दुनिया का ऐसा इमाम, ऐसा कंपनी का सीईओ कि जिसके ऊपर तनजुलुल मलाइका तो व रूह मलाइका जिस पर नाजिल होते हैं, उस कंपनी में एडमिशन रिक्रूटमेंट क्या समझते हैं हम आसान है? अजीजाने मोहतरम, बड़ी लोगों ने कोशिश की करबला पहुंचने की। करबला पैरालल है जहूर के। अगर करबला समझ में आ गई तो जहूर समझ में आ जाएगा, अगर करबला समझ में ना आई तो फिर आप गर्दो गुबार घूमते रह जाएं, कूफा में रह जाएंगे, बसरा में रह जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे, पहरे लग जाएंगे, दिल बेशक चाहे कि मैं वक्त के इमाम के साथ हूं, मगर वक्त पर लब्बैक या हुसैन नहीं किया तो लब्बैक या मेहदी भी नहीं हो पाएगा। समझने की कोशिश करें, करबला इसीलिए बर्पा की जाती है हर साल कि वक्त के इमाम के नजदीक हो सको, वक्त के इमाम के नजदीक हो सको, समझ में आए कि जान भी देनी है, माल भी देना है, औलाद भी देनी है। क्या तैयार हो तुम, क्या तैयार हो तुम? हर साल जो जिक्र सुनते हो अली असगर का, हर साल मैं जिक्र सुनता हूं अली अकबर का, क्या मैं अपने बेटे को देने के लिए तैयार हूं? एक लम्हा मैंने कभी जिंदगी में सोचा? अजीजाने मोहतरम, मैंने खुद प्रैक्टिस की इस चीज की, जब मेरा बेटा 6 माह का था, मैंने सोचा कि क्या मैं काबिल हुआ हूं कि अपने बच्चे को खुदा की राह में दे पाऊंगा? नहीं अजीजाने मोहतरम, मैं तैयार नहीं था। बात करना आसान है, अपनी जिंदगी में निभा कर देखें, हमें तो जरा सी सुई चुभती है तो हमारी चीख निकल आती है, जरा सा बच्चा बीमार होता है तो हम परेशान और सरगर्दा हो जाते हैं। किस तरह देंगे इमाम जमाना को ये सब कुछ? हम अपना काम, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ छोड़कर तैयार हैं? ऐसा नहीं होगा कि जब इमाम आएंगे तो फिर उसके बाद आप नहीं। अजीजा ने मोहतरम जो ये सोचता है कि जब इमाम आएंगे तब देखेंगे, नहीं, फिर आप देखते ही रह जाएंगे जैसे कूफा वाले देखते रह गए। क्यों देखते रह गए? क्योंकि तैयार नहीं थे। इमाम के नायब क्यों भेजा इमाम ने अपने नायब को, हजरत मुस्लिम को? इसलिए भेजा कि देख सकें, दिखा सकें कि जो इसका साथ देगा वो इमाम का साथ देगा, और जो इसका साथ नहीं दे पाया वो इमाम का साथ नहीं दे पाएगा। आज आपके सामने हम तैयार हैं नायब इमाम जमान मुश्तहिदीन उलमाए कराम का साथ देने के लिए या नहीं? ये नाम खुद मुश्तहिद हैं। हमारे यहां तो मसाइल ये हैं कि हम सब खुद मुश्तहिद हैं, इसलिए हम अपना भी साथ नहीं दे रहे। कोशिश करें इस मुहर्रम को ऐसे गुजारें कि ये मुहर्रम आपको अपने आप से बाहर निकाले, करबला की उस जगह पर ले जाए कि जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को पहुंचाया था। ये रास्ता हमें इस चंद दिनों में तय करना है अजीजाने। नहीं पता यहां से उतरकर सांस रुक जाए, अगली सांस आए ना आए, अगला गम हो सके ना हो सके, जिंदगी ऐसे ही गुजारे अजीजाने मोहतरम। अब हम इन बातों से बाहर निकल आए, कल होगा, आइंदा होगा, ऐसे होगा, नहीं, अब तैयार हो। जमाना आपके सामने है, दुनिया के हालात आपके सामने हैं, किसी भी वक्त आना बकियतुल्लाह की आवाज आ सकती है। अब इंतजार नहीं है कि अब कुछ साल लगेंगे, चंद साल लगेंगे, वक्त तो कोई भी मुअय्यन नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो तैयार रहूं। मुझे तो इस रास्ते को तय करना है कि जो जहूर तक पहुंचना है, ये ना हो कि अभी मैं कारवान में शामिल ही ना हो पाऊं और कारवान गुजर जाए। अजीजाने मोहतरम, पूरी कोशिश करेंगे हम इस करबला के रास्ते में उनका जिक्र करेंगे जो अफसोस करते रह गए, अफसोसदा खुदा ना करे कि हम भी उनमें से शुमार हो। इसीलिए अपने आप को तैयार करें, और तैयार कैसे होंगे? सिर्फ मजलिस में आकर हुसैनी ना बने, आप अपने घर में भी हुसैनी हो, आप अपने काम में भी हुसैनी हो, आप अपने बच्चों के साथ इखलाक करते वक्त भी हुसैनी हो, आप गैर मुस्लिम से मिलते वक्त भी हुसैनी हो, आपका किरदार, आपकी गुफ्तगू, आपका रफ्तार लगे कि आप किसके मानने वाले हैं, लोग आपको देखकर आपके मजहब की तरफ उंगलियां ना उठाएं। لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے فرقے کی توہین نہ کر سکیں, لوگ آپ کو دیکھ کر اسلام کا مذاق نہ اڑا سکیں. عزیزان محترم, بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ امبیسیڈر ہیں اسلام کے اس ملک کے اندر. آپ اپنے آپ کو پہچانیں. ایک آدمی جو مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو رہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کسی اور معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریلیجن کو. آپ کی سچائی, آپ کی گفتگو, آپ کی امانت سب ہے. مگر کیا رسول خدا نے اسلام کا پیغام دینے سے پہلے اپنے آپ کو کس بات کے لیے منوایا تھا؟ امین اور صدیق منوایا تھا. پہلے امانتدار اور سچے ثابت ہوئے, پھر اللہ کا پیغام پہنچایا. مگر کیا ہم آج اپنی زندگی میں سچے ہیں, امانتدار ہیں, صحیح تولتے ہیں, صحیح بولتے ہیں, جتنا پیسے لیتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں؟ اگر یہ نہیں عزیزان محترم, تو پھر نیکسٹ لیول نہیں ہو پائے گا ہم سے. بہرحال میں آپ کی زحمتوں کو تمام, کیونکہ بزرگوار بیٹھے ہوئے میرے دوست سینئر, تو وقت بھی بہت محدود ہے. بس ہم پوری کوشش کریں گے, پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چند دنوں کے اندر راستہ اتنا طے کریں کہ ہم کربلا پہنچ جائیں. اور انشاءاللہ ہم کربلا پہنچیں گے. بس چند مصائب کے جملے. کربلا پر گریا, ماتم سب سے پہلے رسول خدا نے کیا ہے. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو دیکھا, روایتیں ہیں مختلف, اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. دیکھا کہ رسول خدا بچے کو ہاتھ میں لیے ہیں تو گریا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو, بھائی ولادت تو خوشی کا دن ہوتا ہے, ولادت, اور وہ بھی بیٹے کی ولادت ہو, وہ بھی گھر میں ولادت ہو, وہ بھی اس گھر میں ولادت ہو کہ جس گھر کے لیے اتنی روایتیں اور آیتیں نازل ہوئیں, وہ بھی علی کے گھر میں ولادت ہو, وہ بھی بی بی سیدہ کے گھر میں ولادت ہو, تو خوشی کا دن ہونا چاہیے. مگر رسول خدا بچے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور گریا کر رہے ہیں. پوچھا بی بی نے کہ بابا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جبرائیل نے مجھے آخر پتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو میری امت پیاسا مارے گی, جس کو میری امت اذیت دے دے کے مارے گی. ہاں عزیزان محترم, یہ وہ حسین ہے کہ جس کی پیدائش سے گریا شروع ہو گیا ہے. یہ وہ حسین ہے کہ جس کے مقام شہادت پر حضرت آدم نے گریا کیا ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے مقام شہادت پر حضرت ابراہیم نے گریا کیا ہے. ہاں عزیزو, یہ حسین 124,000 انبیاء کا سرمایہ ہے. ایسا مت سمجھیں کہ یہ حسین صرف آپ کا ہے. نہیں, سارے انبیاء نے محنت کی تو پھر حسین آیا ہے. یہ وہ حسین ہے کہ جس نے خدا کے دین کو بچایا ہے. امام حسین اپنی پیدائش سے اپنے رسول, اپنے نانا, اپنے جد کی آنکھوں میں آنسو لے آئے. بی بی سیدہ بھی روتی ہے, مولا بھی روتے ہیں. ہاں اگر میں یہ کہوں تو کم نہیں ہوگا کہ پہلی صفِ عزا ماتم رسول نے خود گھر میں قائم کیا اور یہ بتا دیا کہ جب بھی حسین کا ذکر آئے تو گریا تم نے کرنا ہے. ہاں عزیزان محترم, یہ جوانوں اور بچوں کے لیے ہمیں گریا کیوں کرنا چاہیے؟ آخر یہ گریا ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہاں عزیزان محترم, یہ روایت ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی آنکھ میں امام حسین کے لیے جس آنکھ میں آئے گا, روزے محشر اس آنکھ کو رونا نہیں آئے گا. ایک قطرہ امام حسین کی گریا کرنے پر قیامت میں جہنم کی آگ سے انسان کو بجھائے گا. ہاں عزیزو, یہ مصیبتیں مشکلیں زندگی میں بڑھتی چلی گئی. بس میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اجرکم اللہ. اگر گریا کرنا نہ آئے تو روایت میں ہے کہ اپنے چہرے کو ایسا بنائیں جیسے کہ آپ گریا کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ کو حقیقت میں اگر آپ کو غم سمجھ میں آ گیا تو آپ ساری زندگی گریا کرتے رہیں گے. یہ تو خدا نے ہمیں بھلانے کی ہمارے ذہن میں طاقت دی ہے, ورنہ ہم کربلا کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. آئے پوچھے امام سجاد علیہ السلام سے کہ جس سے پوچھا گیا, کہا اے مولا آخر اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ آخر کربلا کو کافی عرصہ گزر گیا. کہا اگر تمہارے سامنے اگر تمہارے جانے والوں کو قتل کر دیا جائے, یعقوب کا ایک یوسف اس سے کھویا تھا, یعقوب علیہ السلام نے
اتنا گریا کیا, آنکھیں سفید ہو گئی. ارے میرے آگے میرے 18 یوسف جانوروں کی طرح قربان کر دیے گئے اور میں گریا نہ کروں. اجرکم اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین قتلوا ایام انقلب. پروردگارا